نے کہا کہ وہ جو معشوق ہے اس کو تم چلتا کر دو، ہوائی جہاز پر بٹھلا کر اس کے وطن روانہ کر دو، ورنہ تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی، عشق مجازی سے تمہارا ہارٹ فیل ہو جائے گا یا پاگل ہو جاؤ گے اور شلوار اتار کے پھرو گے۔ غرض اس نے میری بات مان لی، کیونکہ جب جان پر آ بنی تو میری بات ماننی پڑی، اور معشوق کو روانہ کر دیا تو دو دن کے بعد ہنستا ہوا آیا کہ اب بغیر تیل کے کھوپڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ پس ففرو اللہ پر جب تک عمل نہیں کرو گے چین نہیں پاؤ گے۔ کعبہ شریف میں ایک بچہ اپنی ماں سے الگ ہو گیا، ساری دنیا کی حجنوں نے آسٹریلیا کی حجن، اردن کی حجن، مصر کی، نائجیریا کی، الجزائر کی، مراکش کی، سارے عالم کی ماؤں نے اس کو گود میں لیا، لیکن وہ چلاتا رہا، قریب تھا کہ مر جاتا۔ پولیس نے اس کو اٹھا کر دکھایا کہ کس کا بچہ ہے، اس کی کالی کلوٹی ماں نے جیسے ہی گود میں لیا وہ سو گیا۔ اس پر حضرت والا نے شعر فرمایا ہے، اس پر حضرت کا شعر ہے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا۔ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا۔ میں نے اس سے سبق لیا کہ جس طرح سارے عالم کی مائیں اسے چین نہ دے سکیں، یاد رکھو سارے معشوق، ساری دنیا کی لیلائیں تمہارے قلب کو سکون نہ دے سکیں گی جب تک اللہ کی رحمت کی گود تم کو نصیب نہ ہوگی۔ یہ عجیب مرض ہے کہ کتنے لوگوں نے تجربہ بھی کر لیا کہ ساری رات بیداریاں، اختر شماریاں، بے قراریاں، آہ و زاریاں کرتے رہے اور ولیم فائیو کھاتے رہے، لیکن ان کو چین نہ ملا۔ اگر وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف نہ آتے تو قریب تھا کہ شلوار اتر جاتی اور پاگل ہو جاتے۔ دنیا میں جتنے پاگل خانے ہیں ان میں 90% لیلاؤں اور بدنظری اور عشق بازی کے چکروں میں پڑ کر پاگل ہوئے ہیں، کیونکہ آدمی پاگل ہوتا ہے دماغ کی بے اعتدالی سے، اور دماغ میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے نیند کی کمی سے، اور نیند میں کمی پیدا ہوتی ہے یبوست اور خشکی سے، پھر نیند نہیں آتی۔ اس لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ معشوقوں کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ۔ اس میں تکلیف تو بہت ہوگی، لیکن پھانسی کے اس تختے سے گزر کر جلد اللہ کو پالو گے، اور پھر ایسا چین نصیب ہوگا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اپنی حرام خواہشات کا خون کرو، خون تمنا کی عادت ڈالو، پھر دیکھو کہ کیا ملتا ہے۔ سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے۔ سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے۔ دیکھو دو راستے ہیں، ایک راستہ ہر اخلاق رذیلہ کی اصلاح کا یہ ہے کہ شیخ کو لکھا کہ ہم کو غصہ بہت آتا ہے، کچھ دن کے بعد جب وہ قابو میں آیا تو پھر لکھا کہ میرے اندر حسد بہت ہے۔ اس طرح ایک ایک مرض کر کے علاج میں زمانہ لگ جائے گا۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت سیکھ لو، عشق کی آگ لگا لو، سارے اخلاق رذیلہ جل کے خاک ہو جائیں گے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، عشق سازد کوہ را مانند دیگ، عشق جوشت بحر را مانند دیگ۔ عشق پہاڑ کو پیس کر ریت کر دیتا ہے، تکبر اور جاہ اور پندار اور باہ کا اگر پہاڑ بھی ہوگا تو اللہ کا عشق سب کو خاک کر دیتا ہے۔ جاہ کا جیم اور باہ کی با نکل جائے گی اور صرف آہ رہ جائے گی۔ اور عشق سمندر کو اس طرح جوش دیتا ہے جیسے دیگ میں کھانا پکتا ہے۔ لہذا اللہ کا عشق و محبت سیکھو۔ حکیم الامت کا ایک خاص ارشاد ہے کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اہل محبت کبھی اللہ سے بے وفا نہیں ہوتے، اور اہل عقل بے وفا ہو گئے، اور اہل محبت کے بے وفا نہ ہونے کی دلیل، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ مرتدین کے مقابلے میں اللہ نے اہل محبت کا طبقہ پیش کیا ہے، اور اگر یہ بھی بے وفا ہو جاتے تو مرتدین کے مقابلے میں اللہ ان کو پیش نہ کرتا۔ مرتدین نے دین اسلام سے بغاوت اور اللہ سے بے وفائی کی. بے وفاؤں کے مقابلے میں بے وفا نہیں پیش کیے جا سکتے. اللہ تعالی کا کلام ہے, بے وفاؤں کے مقابلے میں اللہ تعالی نے اہل محبت کو پیش کیا کہ اہل محبت میرے وفادار ہوتے ہیں, وہ جان دے دیں گے مگر مجھ کو نہیں چھوڑیں گے. اہل اللہ کی محبت. ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کلید مثنوی میں یہ شعر لکھا ہے, آہ من گر اثرے داشتے یار بکویم گزرے داشتے. اگر میری آہ میں کچھ اثر ہے, اگر میری آہ کچھ اثر رکھتی ہے تو میرا دوست ضرور میری گلی میں آئے گا. اللہ کا شکر ہے کہ میں اہل درد محبت کو خوب پا رہا ہوں اور اہل درد بھی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. الفت کا جب مزہ ہے جب دونوں بے قرار ہوں اور دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تشنگاں اگر آب جویند از جہاں, آب ہم جوید بعالم تشنگاں. پیاسے لوگ اگر جہان میں پانی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کر رہا ہے. دیکھو اللہ والے اپنے عاشقوں سے, اپنے طالبین سے اور اپنے احباب سے محبت کرتے ہیں, یہ ہمارے اسلاف کا ورثہ چلا آ رہا ہے. مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ غروب سے پہلے آ جائیں گے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ جب بیان ہو رہا ہو یا شیخ مجلس میں موجود ہو, ہمتن اس کی طرف متوجہ رہیں, گردن جھکا کر مراقبے میں نہ رہیں. اس سے شبہ ہوتا ہے, بدگمانی ہوتی ہے کہ سو رہے ہیں یا دکھائی دیتا ہے کہ آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں عرش پر اور ہوتے ہیں فرش پہ. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ صورت اختیار نہ کرے نیند کی, تو کہیں وہ صورت جو ہے وہ حقیقت نہ بن جائے. مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ غروب سے پہلے آ جائیں گے. اب مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بے چینی سے اپنے شاگرد اور مرید کا انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں سورج ڈوب گیا, مولانا یحییٰ نہیں آئے تو قطب العالم مولانا گنگوہی نماز پڑھ کر صحن میں بے چینی سے ٹہلنے لگے کہ آہ اب تک مولانا یحییٰ کیوں نہیں آیا, اور یہ شعر پڑھ رہے تھے, او وعدہ فراموش تو مت آئیے اب بھی, جس طرح سے دن گزرا گزر جائے گی شب بھی. یہ تھے ہمارے آبا جو یک طرفہ ٹریفک نہیں چلاتے تھے کہ مرید بیچارے مرتے رہیں اور شیخ بھی اپنے کام میں لگے رہیں. خاموش عبادت. 11 محرم الحرام 1420 ہجری مطابق 28 اپریل 1999 بروز چہار شمبہ بعد نماز فجر بمقام سندھ بلوچ سوسائٹی گلستان جوہر بلاک 12 کراچی. آج صبح سیر کے بعد حضرت والا دام ذلہم العالی نے مدرسہ جدید سندھ بلوچ سوسائٹی کے میدان میں چٹائی بچھوائی اور وہیں پر استراحت فرمائی. تقریباً ایک گھنٹہ حضرت والا کے ساتھ ہم لوگ وہیں رہے. ایک گھنٹے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں, نادان آدمی کہے گا کہ ان صوفیوں کا عجب حال ہے, نہ ذکر کر رہے ہیں, نہ تلاوت, نہ تہجد, خاموش بیٹھے ہوئے وقت ضائع کر رہے ہیں. لیکن اس کو خبر نہیں کہ یہ کونو مع صادقین کی عبادت کر رہے ہیں. کونو امر ہے, یہ تعمیل امر کر رہے ہیں. فرشتہ ان کے اعمال نامے میں کونو مع صادقین کا ثواب لکھ رہا ہے. کونو میں کسی عبادت کا حکم نہیں ہے, اس میں خاموش صحبت کی بے زبانی بھی قبول ہے, کیونکہ اس پر کونو مع صادقین صادق ہے. قرآن پاک کے حکم پر عمل ہو رہا ہے کہ صادقین کے پاس رہ پڑو, پھر اس سے بڑھ کر اور کون سا تصوف ہو سکتا ہے. سبحان. 20 جمادی جماد الاول 1420 ہجری مطابق 2 ستمبر 1999 بروز جمعرات. اختلاف ائمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی دلیل ہے. مصر کے ایک عالم نے متحدہ عرب امارات کے شہر العین کی جامع مسجد میں مجھ سے کہا کہ ائمہ کا اختلاف امت کے لیے فتنہ ہے، چار اماموں کی کیا ضرورت تھی، حدیث کافی ہے، اگر امام نہ ہوتے تو سب اہل حدیث ہوتے اور کوئی اختلاف نہ ہوتا. اس کا جواب اللہ نے دل کو یہ عطا فرمایا کہ ائمہ اربع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی حفاظت کے ضامن. سبحان اللہ. کیونکہ تمام سنتیں چاروں اماموں میں تقسیم ہو گئیں، جس امام کو جو روایت صحیح اسناد سے پہنچی اس نے اس کو لے لیا، دوسرے امام کے پاس دوسری حدیث پہنچی اس نے اس کو بیان کر دیا، اور اگر ایک نے اپنی روایت کے مطابق مسائل اور ہر ایک نے اپنی روایت کے مطابق مسائل کا استنباط کیا. اب اگر کوئی کہے کہ ایک ہی امام تمام سنتیں کیوں نہیں بیان کرتا، تو جواب یہ ہے کہ جو روایت جس امام کو پہنچی ہے اسی پر اس کو فتویٰ دینا ضروری ہے، اور اس کے خلاف کرنا امانت کے خلاف ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پہنچی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مسنون ہے، اور دوسرے ائمہ کو دوسری روایت پہنچی، انہوں نے دوسری سنت پر عمل کیا. اس طرح چاروں اماموں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں تقسیم ہو کر زندہ ہو گئیں. سبحان اللہ. تو ائمہ کا اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی دلیل ہے. دیکھیے کہاں تو انہوں نے کہا کہ اختلاف ان کا امت کے لیے فتنہ ہے، اور ہمارے حضرت نے کیسی پیاری بات فرمائی کہ ائمہ کا اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی دلیل ہے، کہ اللہ تعالی نے چاہا کہ میرے نبی کی ہر سنت ہر ادا قیامت تک محفوظ ہو جائے، اور قیامت تک لوگ میرے نبی کی ہر ادائے سنت کی اتباع کرتے رہیں. ورنہ اگر ائمہ میں اختلاف نہ ہوتا تو بعض سنتیں متروک ہو جاتی. لہذا چاروں امام محافظ ادائے سنت پیغمبر ہیں. اور محافظ سنت پیغمبر کو غیر ضروری اور حقیر سمجھنا نادانی ہے. گیارہ محرم الحرام 1421 ہجری مطابق 16 اپریل 2000 بروز اتوار بعد نماز مغرب، حجرہ حضرت والا، در خانقاہ گلشن اقبال، بلاک نمبر 2، کراچی. اللہ تعالی کی دو عظیم الشان نشانیاں. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے آج ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ کسی زبان کو دل سے حقیر سمجھنا یا زبان سے ظاہر کرنا اس میں خوف کفر ہے. چنانچہ تھانہ بھون میں حضرت تھانوی نے ایک شخص کا خط پڑھا جو بنگال سے آیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ ہم بہت ہانستا ہے. بنگال کا قاعدہ ہے کہ وہ تھوڑا سا لمبا کھینچ دیتے ہیں. لکھا تھا کہ ہم بہت ہنستا ہیں، اس کا علاج بتائیے. اس کو ہنستا کو لکھا ہے ہانستا ہے، ہم بہت ہانستا ہے اس کا علاج بتائیے. حضرت کی مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ بنگالی معلوم ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اس جملے سے حقارت کی بو آ رہی ہے، اب کہ تم نے اہل بنگال اور ان کی زبان کو حقیر سمجھا، لہذا تم جا کر دوبارہ کلمہ پڑھو اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھو. لہذا زبان کو حقیر سمجھنا اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اے دنیا والو، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگ کا اختلاف میری نشانی ہے. یہاں ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بنگال کے لوگوں کو بنگلہ دیشی کہا کرو، بنگالی مت کہو، اس سے ان کی تحقیر ہوتی ہے. بنگلہ دیشی کہا کرو. اے دنیا والو، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف میری نشانی ہے، اور نشانی سے جان پہچان ہوتی ہے، یعنی تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف میری معرفت کا ذریعہ ہے۔ میں افریقہ کے ملک ملاوی میں تھا، ایک صبح کتے بھونک رہے تھے۔ میں نے دوستوں سے عرض کیا کہ جانوروں کی زبان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا ذریعہ نہیں بنایا، اس لیے دنیا بھر کے جانوروں کی ایک ہی بولی ہے۔ کتا چاہے پاکستان کا ہو یا افریقہ کا ہو یا امریکہ اور برطانیہ کا ہو، بھوں بھوں ہی کرے گا، اور بلی چاہے کسی ملک کی ہو، میاؤں ہی کہے گی۔ لیکن انسانوں کی زبانیں مختلف ہیں، کیونکہ ان کو اپنی نشانی اور معرفت کا ذریعہ بنانا تھا، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں کہ واہ کیا شان ہے آپ کی کہ کتنی زبانیں آپ نے پیدا فرما دیں۔ لہذا کسی زبان کو یا کسی رنگ کو، مثلاً کالوں کو حقیر سمجھنا، اس میں اندیشہ کفر ہے۔ ایک شخص کسی بونے کو دیکھ کر ہنسنے لگا تو اس نے کہا کہ پیالے پر ہنس رہے ہو یا کمہار پر؟ پیالے پر ہنسنا پیالہ بنانے والے پر ہنسنا ہے۔ کسی کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑانا گویا کہ بنانے والے کا مذاق اڑانا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مجدد زمانہ حکیم الامت کا مذکورہ بالا عمل ہماری تائید کرتا ہے۔ ہر انسان خواہ کسی رنگ کا ہو اور کسی زبان کا ہو، اس میں ولی اللہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے، ولی اللہ ہو گیا۔ لہذا عقلاً بھی کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں۔ لیکن زبانوں کے بارے میں غیر شعوری طور پر شیطان حقارت ڈال دیتا ہے، اس کا خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی کی حقارت دل میں نہ آنے پائے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس باں رہنا۔ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس باں رہنا۔ احکام شریعت کی محبت سے تعمیل طریقت ہے۔ حضرت والا نے دوران گفتگو فی البدیہ یہ شعر فرمایا، دامن پہ گریباں پہ بھی تو ہاتھ نہیں ہے، رہتے ہیں ساتھ ساتھ مگر ساتھ نہیں ہے۔ دامن پہ گریباں پہ بھی تو ہاتھ نہیں ہے، رہتے ہیں ساتھ ساتھ مگر ساتھ نہیں ہے۔ پھر اس کی تشریح بھی فرمائی کہ دامن سے مراد تقویٰ ہے اور گریباں سے مراد عشق و مستی ہے۔ بعض لوگ تقویٰ سیکھتے ہیں، عشق و مستی نہیں سیکھتے، یعنی کتب بینی سے تقویٰ سیکھتے ہیں لیکن اللہ والوں سے رجوع کر کے عشق و مستی حاصل نہیں کرتے، اس لیے خشک محض ہوتے ہیں اور اکثر کبر و عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا تقویٰ ہو مگر عشق و مستی کے ساتھ۔ اسی طرح بعض لوگ تقویٰ کے ساتھ عشق و مستی سیکھنے کے لیے اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن بوجہ عدم اتباع اور عدم اجتناب عن المعاصی، یعنی گناہوں سے بچنا اور اتباع نہ کرنا، ان کی وجہ سے، یعنی گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور اتباع نہ ہونے کی وجہ سے، باوجود ساتھ رہنے کے بھی گویا ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے صحبت اہل اللہ کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اتباع شیخ اور گناہوں سے اجتناب نصیب ہو۔ اسی لیے حق تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور کونوا مع الصادقین کی تفسیر علامہ آلوسی نے فرمائی، خالطوہم لتکونوا مثلہم، یعنی ساتھ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی جیسے ہو جاؤ۔ غرض اتقوا اللہ شریعت ہے اور کونوا مع الصادقین طریقت ہے۔ مراد یہ ہے کہ شریعت و دین اور تقویٰ سیکھو لیکن میرے عاشقوں سے سیکھو، تاکہ تمہارا تقویٰ عشق و مستی کے ساتھ ہو، ورنہ تقویٰ کی صورت ہوگی حقیقت تقویٰ سے بے خبر رہو گے۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ اور حقیقی تقوی معیت صادقین سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ آخر میں فرمایا کہ حق تعالی ہر وقت نئے نئے علوم نوازش فرما رہے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، نہ حسنش غایت دارد نہ سعدی را سخن پایا، و میرد تشن مستسقی و دریا ہمچنا باقی۔ نہ اللہ تعالی کے حسن کی کوئی انتہا ہے نہ سعدی کے سخن کی انتہا ہے، میرا سخن اگرچہ محدود ہے لیکن یہ علوم عالم بے انتہا سے آ رہے ہیں، اور عالم بے انتہا سے جو چیز عالم انتہا میں آتی ہے تو وہ انتہا بھی بے انتہا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حق تعالی کے حسن و جمال کے بیان میں میرے علوم بھی بے انتہا ہو رہے ہیں، ببرکت فیضان رحمت خداوندی۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے استسقاء کا مریض پانی پیتے پیتے مر جاتا ہے لیکن دریا جوں کا توں باقی رہتا ہے، اس لیے کتنا ہی حق تعالی کی صفات غیر محدود بیان کروں لیکن ان کا احاطہ مشکل ہے۔ تیرہ محرم الحرام 1421 ہجری مطابق اپریل سن 2000 بروز بدھ بعد فجر، بامقام خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشن اقبال، بلاک 2، کراچی۔ دعا کا ایک عجیب مضمون۔ ارشاد فرمایا کہ آج اللہ تعالی نے یہ عجیب مضمون دعا عطا فرمایا کہ اے اللہ، آپ ہماری نیک آرزوؤں، نیک تمناؤں، نیک خواہشوں اور نیک خوشیوں کو پورا فرما کر ہمیں خوش کر دیجئے، اگرچہ ہم اپنی نالائقی سے آپ کو خوش نہیں کر سکے، جس پر ہم شرمندہ ہیں اور آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں خوش کر دیجئے، کیونکہ آپ ہماری خوشیوں سے بے نیاز ہیں اور ہم آپ کی طرف سے عطائے خوشی کے محتاج ہیں، اور آپ خوشی عطا نہ فرمائیں تو ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ کی شان المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد ہے، سارے عالم کا ہر ذرہ آپ کا نیاز مند ہے اور آپ ہر ذرہ عالم سے بے نیاز ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پھر پڑھتا ہوں دوبارہ۔ ارشاد فرمایا کہ آج اللہ تعالی نے یہ عجیب مضمون دعا عطا فرمایا کہ اے اللہ، آپ ہماری نیک آرزوؤں، نیک تمناؤں، نیک خواہشوں اور نیک خوشیوں کو پورا فرما کر ہمیں خوش کر دیجئے، اگرچہ ہم اپنی نالائقی سے آپ کو خوش نہیں کر سکے، جس پر ہم شرمندہ ہیں اور آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں خوش کر دیجئے، کیونکہ آپ ہماری خوشیوں سے بے نیاز ہیں اور ہم آپ کی طرف سے عطائے خوشی کے محتاج ہیں، اور آپ خوشی عطا نہ فرمائیں تو ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ کی شان المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد ہے، سارے عالم کا ہر ذرہ آپ کا نیاز مند ہے اور آپ ہر ذرہ عالم سے بے نیاز ہیں۔ جو نفس کا دشمن نہیں وہ اللہ کا دوست نہیں، جو نفس کا دشمن نہیں وہ اللہ کا دوست نہیں۔ فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے، ان اعدا عدوک فی جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ جس نے نفس کو دشمن نہیں سمجھا وہ اللہ کا دوست بھی نہیں ہے۔ بتائیے کیسا جملہ ہے یہ؟ اچھا جملہ وہ ہے جو خود دل میں گھر کر لے۔ اچھے جملے کی تعریف یہ ہے کہ سننے والا وجد میں آ جائے، اصل تعریف وہ ہے جو خود منہ سے نکل جائے۔ یہ تھوڑی کہ دوسروں سے فرمائش کی جائے کہ بھائی میری بات کی کچھ تعریف کر دو، لا حول ولا قوت۔ بس جو اپنے نفس کا دشمن نہیں وہ اللہ کا دوست بھی نہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کو دشمن قرار دیا ہے، تو جب نبی کے فرمان پر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالی کا فرمان گویا ہم نے توڑ دیا۔ فرمان خدا میں اور فرمان نبی میں فرق مت کرو، نبی سفیر ہوتا ہے خدا کا، جیسے ہر ملک کا سفیر اپنے ملک کے سلطان کا ترجمان ہوتا ہے۔ ایک مختصر استخارہ۔ ارشاد فرمایا کہ آج ایک حدیث کا درس دیتا ہوں جس کی آئے دن ہم کو ضرورت پڑتی ہے۔ بعض دفعہ کسی کام کے بارے میں تردد ہوتا ہے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے، ایسے وقت میں استخارہ کر لو۔ استخارے کا ایک بڑا نفع یہ ہے کہ تردد بین الامرین سے نجات مل جاتی ہے، یعنی دو چیز کا تردد ہو تو ایک چیز دل میں جم جائے گی۔ لیکن بعض وقت استخارے کے لیے دو رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا اور فیصلہ جلدی کرنا ہوتا ہے، تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہمارے دادا پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایک مختصر استخارہ عطا فرمایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی جب جلدی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں، وہ یہ ہے: اللہم اخر لی واختر لی، یعنی اے اللہ آپ کے علم میں میرے لیے جو کام خیر ہو وہ آپ میرے دل میں ڈال دیجئے۔ اسے 7 دفعہ پڑھ لیں۔ جب کوئی فیصلہ جلدی کرنا ہو اور 2 رکعت نماز استخارہ پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو، یا کسی کو بے حد ضعف ہے، بیماری ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، 2 رکعت پڑھنے اور پھر دعا مانگنے کا وقت نہ ہو، تو اس مختصر استخارے کو پڑھ لے۔ کوئی کام دماغ میں ہو تو چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ استخارے کے یہ الفاظ حدیث سے ثابت ہیں۔ جو دعا زبان نبوت سے نکلی ہو اس کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ ایک بڑے پیارے نے بڑے پیارے کی زبان سے جو دعا اپنے بندوں کو سکھائی وہ کتنی پیاری ہوگی۔ اور استخارہ محتاج اشارہ نہیں ہے، نہ کوئی رنگ نظر آنا ضروری ہے، نہ کوئی خواب دیکھنا ضروری ہے، نہ دل میں کوئی آواز آنا ضروری ہے۔ جو خیر ہوگا وہ دل میں جم جائے گا، آپ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، آپ مجبور و مقید ہو جائیں گے، مجبور خیر ہو جائیں گے۔ یہ ہے اصل چیز۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی خواب تو نظر آیا نہیں، نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی ہرا بھرا رنگ نظر آیا، نہ باغات وغیرہ نظر آئے، بلکہ اگر بلی یا الو وغیرہ نظر آ گیا تو سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک بات ہے۔ الو اور بلی سے استخارہ مت نکالو۔ مثلا اگر بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہے اور اس میں خوبیاں ہیں، دیندار ہے، روزی ہے، مکان ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، تو استشارہ اور استخارہ، استشارہ معنی مشورہ کرنا، اور استخارہ دونوں کام ضروری ہیں۔ استخارہ بھی کرو اور مشورہ بھی کرو، اور مشورے کے بعد پھر ظاہری حالات جیسے ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ استخارہ برکت کے لیے کریں، کچھ نظر آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دل اس طرف کر دیں گے جس میں خیر ہوگی۔ اور یہ دعا بھی مانگ لو کہ اے اللہ آپ کے علم میں ہمارے لیے جو خیر ہو وہی ہمارے دل میں جمع دیجیے۔ تقدیر کے متعلق ایک اشکال کا جواب۔ بعض لوگوں کو شیطان الو بناتا ہے کہ ہماری قسمت میں تصوف نہیں ہے، شاید میں بد نصیب ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے۔ اپنے کرتوت، اپنی نالائقیوں کو تقدیر کے حوالے کرتے ہو۔ یاد رکھو، تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں۔ یعنی اللہ نے تم کو حکم نہیں دیا کہ تم یہ کام کرو، بلکہ جو کام ہم اپنے ارادے سے کرنے والے ہیں اس کو اللہ نے لکھ دیا۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ لکھتا ہے کہ تم اب زنا کرو تب ہم زنا کرتے ہیں، یا اللہ چاہتا ہے کہ تم جھوٹ بولو تب ہم جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بلکہ یہ سب ہماری بدماشیاں اور خباستیں تباہ ہے۔ سب کمینے بغیرت اور جاہل لوگ ہیں جو اپنے عیب کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اس کا نام کوشش ناکام ہے، احمقانہ کوشش ہے۔ لیکن اس سے نقصان کیا پہنچتا ہے؟ جب آدمی اپنی برائیوں کو تقدیر پر ڈال دیتا ہے تو پھر اس کو استغفار اور آہوزاری کی توفیق نہیں ہوتی، کہتا ہے کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، اب کس چیز کی توبہ کریں؟ یاد رکھو، یہ بہت خطرناک شیطانی مرض ہے۔ اس کی وجہ سے ایک تو شیطان تم کو اللہ والوں سے بدگمان کر دے گا کہ ان کے پاس خانقاہ میں اتنے دن رہے پھر بھی قسمت نہ بنی، اور دوسرے استغفار و آہوزاری کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ خانقاہ کا مقصد۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں خانقاہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سیاسی گفتگو منع ہے، یعنی خالص اللہ ہو، اللہ تعالی کی خالص محبت ہو۔ آپ خالص دودھ چاہتے ہیں یا پانی کی ملاوٹ والا دودھ پسند کرتے ہیں؟ تو خانقاہ کو آہ کے لیے خالص رکھو۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں آہ میں باہ نہ ملائی جائے، نہ جاہ ملاؤ۔ خانقاہ نام ہے خالص آہ کا، جس میں نہ جاہ ہو نہ باہ ہو، یعنی شہوت نفسانی نہ ہو، بدنظری نہ ہو اور جاہ نہ ہو۔ یہی دو بڑی بیماریاں ہیں، جاہ اور باہ۔ اگر جاہ سے جیم نکل جائے اور باہ سے با نکل جائے تو خالص آہ رہ جائے گی۔ اب آہ میں اور اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، انہی دو بیماریوں کی اصلاح کے لیے شیخ بنایا جاتا ہے۔ شیخ روحانی ڈاکٹر ہے، شیخ منع کرتا ہے کہ دیکھو نظر کی حفاظت کرنا، ورنہ اگر تم رسوا ہوئے تو ہماری ذمہ داری نہیں۔ اب اگر چھپ چھپ کر شیخ کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو بتاؤ شیخ کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ اسی طرح دوسری بیماری جاہ ہے۔ تکبر نہ کرو، اکڑ کر مت چلو، اگر موبائل سننا ہے تو کمر کو ٹیڑھی مت کرو، ذرا تواضع سے رہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف جب فتح فرمایا تو آپ جھک گئے، اور اتنا جھکے کہ داڑھی مبارک کجاوے سے لگ گئی۔ ایک انگریز مورخ کافر ہو کر لکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا یہ پیغمبر سچا نہ ہوتا، اگر یہ بادشاہ ہوتا تو اس وقت تکبر آ جاتا اور اکڑ کے چلتا۔ آنکھیں لال ہوتی کہ تم لوگوں نے مجھے بہت ستایا تھا، آج میں نے تمہارا ملک فتح کر لیا، آج اب تمہاری خیر نہیں، اب تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اکڑ پھونکے تواضع سے جھکتے چلے گئے، آپ عظمت الہیہ سے دب گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کجاوے سے لگ گئی۔ جو عظمت الہیہ سے دبا ہوتا ہے وہ کیسے گناہ کرے گا، وہ کیسے بد نظری کرے گا؟ جو لوگ گناہ کرتے ہیں یہ غافلین کی جماعت ہے، گو صورتاً یقظان لوگ ہیں لیکن صورت بنانے سے کام نہیں چلتا۔ سیرت بھی بناؤ، سیرت اولیاء میں کار شیطانی مت کرو۔ میر تقی میر کا ایک پرانا شعر ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ اب اس زمانے میں تو سید لوگ بھی امامہ نہیں باندھتے، تبلیغی جماعت میں جو لگ گئے وہ مستثنا ہیں۔ تو میں نے اس شعر کی ترمیم کر دی، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار۔ کیونکہ اب دستار خطرے میں نہیں، شلوار خطرے میں ہے، اور ویسے بھی اب دستار نہیں باندھی جاتی۔ اب دیکھیے یہ میر صاحب ہیں، یہ بھی دستار نہیں باندھتے، نگینہ کے بہترین سید ہیں، آل رسول ہیں، ان کے بارے میں ہم سب کو نیک گمان کرنا چاہیے کہ ان کے خون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ جیسے جب تک کوئی شرعی دلیل نہ ہو ہر چیز پاک ہوتی ہے، مثلا جنگل میں حوض ملا یا گڑھا ملا جس میں پانی تھا، تو شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر وہ 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو تو جدھر نجاست نظر نہ آئے وہاں سے وضو کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا ہو۔ شک سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ پانی کا تالاب نظر آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ پانی پاک ہے، اس سے وضو وغیرہ کر لو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہاں بھیڑیے کتے وغیرہ پانی پیتے ہوں گے، تو فرمایا کیا تم نے انہیں پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہر چیز کو پاک سمجھو جب تک اس کی ناپاکی یقینی نہ معلوم ہو جائے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو ہر وقت وضو کا شبہ رہتا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ جب تک قسم نہ کھا لو کہ خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا، تب سمجھو کہ ٹوٹا ہے، ورنہ شک و شبہ ہے، اور محض شک و شبہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو تو یقینی کیا، اور یقین شک سے نہیں ٹوٹتا۔ لوہے کو لوہا کاٹے گا۔ جب اتنا یقین ہو جائے کہ قسم کھا لو کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں رہا، اب بے شک وضو کرو، ورنہ شیطان وسوسہ ڈالتا رہے گا۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو شیخ کے بارے میں وسوسہ ہوتا ہے کہ شیخ آج کل ناراض ہے، تو میرے شیخ نے مجھے لکھا کہ جب تک قسم نہ کھا سکو کہ خدا کی قسم شیخ ناراض ہے، تب تک سمجھو کہ شیخ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ طریق کا ایک تسلی بخش اصول۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اپنے شیخ سے مناسبت نہ ہو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کمالات اشرفیہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنے شیخ کے ساتھ مناسبت نہ ہو، یعنی دادا پیر کے ساتھ مناسبت نہ ہو، تو کوئی نقصان کی بات نہیں، نہ گھبرانے کی بات ہے۔ جیسے اگر کسی کا بلڈ گروپ بابا سے ملتا ہے، دادا سے نہیں ملتا، تو ڈاکٹر کس کا خون چڑھائے گا؟ بابا کا۔ اگر دادا کا بلڈ گروپ ملتا ہے اور بابا کا بلڈ گروپ نہیں ملتا، تو دادا کا خون چڑھائے گا۔ یعنی جس کے بلڈ گروپ سے مناسبت ہوگی اسی کا خون چڑھائے گا۔ اسی لیے مناسبت بڑی نعمت ہے۔ ماشاءاللہ۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب دیکھ لیے بیدار ہیں تو مائک لے جائیے، سلام فرمائیں گے۔ اچھا، حضرت والا آرام فرما رہے ہیں، ساری رات حضرت نے کھانا بھی دیر سے کھایا، خطوط کے جوابات دیے ساری رات، اور ہر رات آج کل رمضان شریف کی ایسی ہی گزر رہی حضرت کی، تقریباً 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ مشکل سے نیند ہے، اور اس کے علاوہ سارا وقت حضرت مواعظ کی تصحیح فرما رہے ہیں، نئے نئے واز شائع ہو رہے ہیں الحمدللہ، 2 واز تو شائع ہو کے آ گئے اور تیسرا انشاءاللہ ابھی آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ضرور یہ مالی ایسا ہے کہ یہ مقبول ہے اللہ کے، آپ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں، اور حضرت والا کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرمائیں۔ حضرت کی طرف سے سلام عرض کر لیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالی یہ جو رمضان شریف کی باقی راتیں ہیں، ان میں ہر روز ان شاء اللہ رات کو بھی مجلس ہوا کرے گی، رات کو بھی ان شاء اللہ ہر رات مجلس ہوا کرے گی جب تک رمضان المبارک ہے۔ تقریباً 11:15 سے 11:30 بجے سمجھ لیجیے، 11 بجے حضرت کا وقت پہلے مقرر فرمایا تھا، انشاءاللہ تراویح کے بعد روزانہ۔